بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومحصن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات الله عليه وسلم. برادران عزیز، مدرسہ حسینی کے طالب علم اور میرے عزیز ساتھیو، تفسیر فطرت کا مدرسہ کھل گیا. سال گزشتہ اسی ممبر پر انہی مجالس میں میرا موضوع تھا فطرت دین اور دین فطرت، اور میں نے جو کچھ بھی گفتگو کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، ناقص رہ گئی تھی. ویسے بھی کسی خاطی و خاطی سے کوئی بات پوری کب ہوتی ہے، لیکن فطرت سلیمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی خطا اور اپنے نفس کو دریافت کرتی رہے، درد کرتی رہے اور اس کی تلافی کی کوشش کرتی رہے. جب یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے یہی گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ سال آئندہ بھی یہی موضوع مسلسل رہے گا، اور اس اعتبار سے اسی آیت کریمہ کو سرنا میں کلام قرار دیا گیا ہے جو سال گزشتہ تھی. سورہ مبارک ہے، روم کی آیت ہے، سورہ بھی تیسوں ہے موجودہ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے، اور سورہ میں آیت بھی تیسویں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس بغیر کسی انحراف کے، ذرا سا بھی انحراف نہ ہونے پائے، بغیر کسی انحراف کے اپنا رخ دین کی طرف کر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہی فطرت الہیہ ہے جس پر اس نے تمہاری سرشت بنائی ہے، جس پر اس نے انسانوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی زندگی ساز دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا جملہ ہے، اکثریت جانتی نہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اکثریت کا قصور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں، اس سے زیادہ قصور نہیں ہے اکثریت کا کہ وہ جانتے نہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے: ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر افراد جانتے نہیں، اور جو جانتے ہیں ان سے اس نے عہد لیا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ پیغام پہنچاتے رہو، چاہے وہ خوش دلی سے سنیں یا کراہت کے ساتھ سنیں، پہنچانا فرض ہے ان کے اوپر کے جو جانتے ہیں. کہہ سکتا کوئی سننا نہیں چاہتا تو آپ سنانا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر کوئی جاننا نہیں چاہتا تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جان لے؟ ارے وہ فطرت کے اس راز کو سمجھا نہیں کہ خطیب نہج البلاغہ نے نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار نے جاننے والوں سے یہ عہد پہلے لیا کہ تم پہنچاؤ گے، پھر نہ جاننے والوں پر یہ بعد میں فرض کیا کہ تم جاننے سے دریغ نہ کرو گے. جاننے والوں پر، صاحبان علم پر پہلے واجب قرار دے دیا کہ تم پہنچاتے رہو گے پیغام کو، تم پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرو گے. اکثریت جانتی نہیں، بہت سی باتوں کو نہیں جانتی، فطرت کے راز کو بھی نہیں جانتی، فطرت کے قواعد کو بھی نہیں جانتی. جس آغوش فطرت میں جی رہی ہے اسی آغوش کو نہیں کر جانتی. اور اس اعتبار سے مسلسل ضرورت ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو. سب کی زبانوں پر ہے اسلام دین فطرت ہے، سب کی زبانوں پر ہے اسلام دین فطرت ہے، لیکن معنی فطرت بہت غامض ہے. سال گزشتہ کچھ مطالب عرض کیے تھے، لیکن اس مرتبہ کچھ اور مطالب گزارش کرنے کا دل چاہتا ہے. اور شروع ہی میں ایک تمہید آپ کے سامنے قائم کر دوں تاکہ اس تمہید کے سہارے سے گفتگو آگے بڑھتی رہے. کسی بھی چیز کو جاننے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے درمیان میں سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنا، جاننا اور پھر دوسرے کو سمجھانا، اس کے لیے سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ ظاہر سب سے اہم عنصر علم ہے، جواب ہوگا علم. جاننے کے معنی ہی علم ہے، علم کے معنی ہی ہے جاننا. علم یعنی جاننا، تو علم کا قدم جب تک درمیان میں نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ افہام و تفہیم کا کوئی بھی مرحلہ آئے ہو جائے، کوئی بھی گفتگو آگے بڑھے. جہاں بھی افہام و تفہیم کا مسلسل سلسلہ رہے گا، توجہ رکھیے گا، جہاں بھی افہام و تفہیم کا سمجھنے کا سمجھانے کا دروازہ کھلا رہے گا، سمجھے وہاں علمی تفکر موجود ہے. جہاں افہام و تفہیم کا دروازہ بند کر دیا جائے، اس کے معنی ہے کہ علمی تفکر کا سلسلہ ختم ہو گیا. بار بار ظاہر دیکھیے، زندگی کے بنیادی سوالات وہی ہیں. ان سوالات سے روبرو ہونے والے تو مختلف ہوتے جاتے ہیں. سوالات وہی ہیں. ارسطو کے زمانے میں ارسطو نے انہی سوالات سے بحث کی، ملا صدرہ نے اپنے زمانے میں انہی سوالات سے بحث کی. ارسطو اور ملا صدرہ بدلے ہیں، سوالات نہیں بدلے. افراد بدلتے ہیں، مسائل جو زندگی کے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جب مسائل کا تذکرہ آ گیا تو ایک جملہ کہتا چلو تاکہ میری بوجھل فکری گفتگو ذرا آپ کی اس سے بھی زیادہ مشکل تر عملی زندگی سے مربوط ہو جائے. عملی زندگی آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اگر انسانی زندگی انسانیت کے رتبے سے گر جائیے تو سب کچھ آسان ہے. یاد رکھیے گا کہ انسانیت کے اس رفیع مرتبے پر قائم رہنا کہ اس سے گرنے نہ پائیں, اس سے نیچے نہ آنے پائیں, یہ سب سے بڑا امتحان ہے, یہ سب سے بڑی مشکل ہے, یہ سب سے بڑی آزمائش ہے, یہ سب سے بڑی ابتلا ہے. لیکن اگر اس سے نیچے آ گئے تو پھر سہولتیں ہی سہولتیں ہیں. جیسے چاہو زندگی بسر کر لو, جہاں چاہو زندگی بسر کر لو. زندگی کیسے بسر ہو, کہاں بسر ہو, یہ تو انسان کے لیے مسئلہ ہے, غیر انسان کے لیے کہاں مسئلہ ہے. اس لیے جملہ کرتا ہوں کہ عام طور پر دنیا کے تمام افراد جو اپنے کو مدبر کہتے ہیں, دیکھیے ہمارے یہاں نہ مدبرین کی ماشاء اللہ کمی ہے نہ مفکرین کی, حالانکہ 99% افراد جو مفکر اپنے کو لکھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ مفکر ہوتا کیا ہے, اور جو مدبر کی حیثیت سے خود کو پیش کرتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ مدبر ہوتا کیا ہے. عام سطح کی گفتگو کر رہا ہوں عام حضرات کے لیے, ورنہ جو لوگ مکتب اہل بیت سے وابستہ مفکرین و مدبرین ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے, بہت بلند ہے ان کا مرتبہ جو ممبر حسینی سے وابستہ افراد مفکرین و مدبرین ہیں. ان کا تفکر زیر سوال نہیں ہے, ان کا تدبر زیر سوال نہیں ہے, لیکن شرق عرض سے لے کر غرب زمین تک, شمال کرے سے لے کر جنوب کرے عرضی تک, مختلف ملکوں میں, مختلف معاشروں میں, مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف تہذیبوں کے لوگ, مختلف کلچر سے وابستہ, مختلف سیاسی نظاموں سے وابستہ افراد کرتے کیا ہیں, مدبر کی حیثیت سے معاشرے انسانی کے سامنے ابھرتے ہیں نا. کوئی اپنے شہر کا نظام کی تدبیر کرتا ہے, اور کوئی جناب والا کسی ملک کا مدبر ہے, اور کوئی چاہتا ہے کہ ساری کائنات کا مدبر بن جائے. تدبر اور تفکر آسان نہیں ہے, اور وہ بھی انسانی معاشرے کے تعلق سے. مفکر سوچتا ہے, مفکر سوچتا ہے, مدبر صرف سوچتا نہیں ہے, فکر کے قالب میں عمل کو ڈھالتا ہے, اور صرف اپنی زندگی کو نہیں بلکہ اتنا ہی بڑا مدبر ہوگا وہ جو دوسروں کی زندگیوں کو بھی صالح فکر کے سانچے میں ڈھالتا چلا جائے, وہی مدبر ہوگا. بہرحال مدبرین انسانی معاشرے کے لیے مدبرین ہیں, تدبر کرنے والے ہیں یا کیا ہیں وہ اس سے سمجھ لیجیے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسانی مسائل, میں کہہ رہا تھا نا کہ مسائل بدلے نہیں, اور یہی سیاسی سطح سے گفتگو ہوتی ہے, سماجی سطح سے گفتگو ہوتی ہے, عمومی فکری سطح سے گفتگو ہوتی ہے کہ انسان کے زندگی کے بنیادی سوالات کی ہیں, روٹی کپڑا. اور ہزار برس پہلے بھی یہی مسئلہ تھا, ہزار برس بعد یہی مسئلہ ہے. مسئلہ ضرور ہے اپنی جگہ, لیکن ایک جملہ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جناب والا انسان کی زندگی کے لیے, حیثیت انسان جینے کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. روٹی کا مسئلہ مشترک ہے حیوان و انسان کے درمیان, غذائے مادی کا مسئلہ مشترک ہے, مکان مادی کا مسئلہ مشترک ہے, لباس مادی کا مسئلہ مشترک ہے انسان و حیوان کے ساتھ. انسان کو بحیثیت انسان جینے کے لیے اس سے بلند تر مسائل درپیش ہیں, اور انسانی معاشرے کے مدبرین وہ ہیں جو ان بلند تر مسائل میں گفتگو کرتے ہیں. یہ تو مشترک مسائل ہیں. آپ کسی حیوان کو اپنے گھر میں پال کے دیکھیے, اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے یا نہیں, ہے نا, اس کا بھی غذا کا مسئلہ ہے, آپ کی بھی غذا کا مسئلہ ہے. جو مسائل مشترک ہیں حیوان اور انسان کے درمیان, آپ اسے صرف انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی انسان کی توہین نہیں ہے, اس سے بڑی انسان کی توہین نہیں ہے. انسانی مسائل کچھ اور ہیں, وہ مسائل علم و عرفان سے متعلق ہیں. اس لیے کہ انسان کا امتیاز ہی دوسرے مخلوقات سے نربنائے علم ہے. تو عزیزان محترم, جب بھی انسان بحیثیت انسان گفتگو کرے گا, اس کی گفتگو علمی ہونی چاہیے. جب بھی انسان بحیثیت انسان کسی مسئلے پر نظر ڈالے گا, اس کے پاس علمی استدلال ہونا چاہیے, علمی سطح نظر ہونی چاہیے, صرف مادی نہیں. مادہ اور علم خود ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. لیکن ان سنگین مسائل کو آج پہلی ہی مجلس میں نہ چھیڑتے ہوئے میں تیزی سے اس مقدمہ اور ایک تمہید عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ سال گزشتہ کی مجالس میں اگر آپ کے اذان حالیہ میں محسوس ہو تو میں نے گزارش کی تھی, اور یہ تمہید کبھی نہیں تبدیل ہوگی. یہ مقدمہ ضروری ہے, منطقی ہے, فلسفیانہ. یہ مقدمہ اپنی جگہ اصل رہے گا کہ فطرت کو در کو دریافت کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. صرف خلاصہ مطلب, علم ضروری ہے بحث کرنے کے لیے, لیکن علم کیسے پیدا ہوتا ہے, علم وجود میں کیسے آتا ہے, یہ مسئلہ الگ, یہ مسئلہ اپنی جگہ الگ. کہ علم تو موجود ہے, ہم تو وجود میں آنے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل الگ ہے, کسی اور سطح پر ہے. علم, علم خالص, علم حقیقی, وہ تو ذات صفت ذات الہی ہے. وہاں نہ تغیر ہے نہ حدوث ہے, وہ تو ہے, کب سے ہے, کب تک رہے گا کوئی نہیں سمجھ سکتا, ازلی ہے, ابدی ہے. تو علم تو ہے موجود, علم تو ہے اصل وجود. اب کوئی علم وجود میں آنے والا نہیں ہے, لیکن ذر کے ذہن انسانی میں علم کہاں سے آتا ہے اور علم کہتے کسے ہیں؟ شاید پورا سے عام طور پر یہ مسائل وہ ہیں جیسے فلسفے کی کلاسوں میں زیر بحث آتے ہیں, ہے نا, یونیورسٹیز میں یا حوزہ علمیہ میں. مگر آپ میری عادت سے واقف تو ہو چکے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ درسگاہ کے مسائل زندگی کی رزمگاہ سے الگ رہیں. انسانی درسگاہوں کے مسائل انسان کے حیاتی رزمیے سے مربوط ہونے چاہیے. جو ہماری زندگی کا رزمیہ ہے اس سے مربوط ہونا چاہیے. تو یہ علم ہے کیا؟ اپسٹیمولوجی میں بحث کرتے ہوں گے لوگ اپنے انداز سے. میں کروں مسلمان ہے گزشتہ سال عرصوں کے بعد پھر ایک مرحلے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں خارج سے, وہ اپنی حواس سے سمجھا کے ذریعے سے. سب کو معلوم ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. حواس سے سمجھا نامیتا اور باسرہ اور شامہ اور ذائقہ اور سامعہ, یہ جو حواس سے خمسہ ہیں, پانچ جو سینسز ہیں ہمارے پاس, یہ ذریعے اخذ و تحصیل و کسب علم ہیں. علم حاصل کرتے ہیں, حاصل کیا کرتے ہیں, باہر سے کیا حاصل کرتے ہیں, توجہ رکھیے گا. ادارہ اس غریب نقطے پر غالباً یہ عرض نہیں کیا ہے, صرف یہی عرض کیا تھا کہ خواص قبضہ کام آتے ہیں ہمارے. اب جو گفتگو کر رہا ہوں وہ عرض نہیں کیا ہے اس سے قبل, اور وہ یہ ہے کہ جناب والا کیا چیز حاصل کرتے ہیں آپ عالم خارج میں ہے کیا؟ آپ کے خارج میں آپ کی ذات کے باہر کیا چیز ہے, کیا چیز منتقل ہوتی ہے؟ سائنٹسٹ لیبوریٹریز میں بیٹھ کر کیا چیز جذب کر لیتا ہے؟ فلسفی
اپنے فلسفیانہ تفکر کے ذریعے سے کس چیز کو جزوِ ذات بنا لیتا ہے؟ سوال ذہن یا نہیں؟ طالب علم، طالب علم کے سلسلے میں کس چیز کو ابزارو کرتا ہے؟ سوال ہے؟ ہمارے عالم خارج میں زمین ہے، ہمارے عالم خارج میں ہوا ہے، ہمارے عالم خارج میں درخت ہے، ہمارے عالم خارج میں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، ہم نظر ڈالتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں، سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب کے یہ گفتگو بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے، ہم نظر اٹھاتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، حیوان، پرند، مختلف قسم کے مخلوقات نظر آتے ہیں نا؟ جب تک یہ چیز باہر ہے پتھر کہلاتی ہے، جب تک کوئی شے خارج میں ہے پانی ہے، جب تک کوئی شے خارج میں ہے دریا ہے، جب تک کوئی شے خارج میں ہے سمندر ہے، جب تک کوئی شے خارج میں ہے ایک ستارہ ہے، جب تک کوئی شے خارج میں ہے زمین ہے، خاک ہے، اور جب یہ شے ذہن میں منتقل ہو گئی تو علم بن گئی۔ میں اصطلاحوں سے وہ پرٹیکولر ٹرمینالوجی اور وہ ڈکشن جو فلاسفی تھا اس سے ہٹ کے وہ شروع کر رہا ہوں۔ جب تک باہر ہے یہ دیوار ہے، اسے آپ علم کہیں گے، یہ دیوار، یہ دیوار ہے، یہ درخت ہے، جائیے ٹھہر لیجیے، پہاڑ ہے، امید اٹھائیے، ہمالیہ کیا ہے، پہاڑ، فرات کیا ہے، دریا، نجلا کیا ہے، دریا، زمزم کیا ہے، چشمہ۔ ارے خدا را اس مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کی کوشش کیجیے، جب تک خارج میں ہے ہر شے الگ الگ ایک نام رکھتی ہے، کوئی لوہا ہے، کوئی تانبا ہے، کوئی چاندی ہے، سونا ہے، پتھر ہے، سنگریزا ہے، درخت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، عناصر میں بکھری ہوئی کائنات۔ جب اس کا عکس ذہن انسانی میں منتقل ہو جاتا ہے تو پھر صرف ایک نام رہ جاتا ہے، علم۔ جب تک خارج میں پتھر ذہن میں آ گیا، خدا نہ کرے کسی کی عقلوں پہ پتھر پڑ جائے، ہر پڑنا اور ہے اور سر سے عقل میں سمانا اور ہے، فرق ہے۔ ظرف قلب انسانی میں، ظرف ذہن انسانی میں بہت تکلیف مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ، بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ باہر جب تک ہے ذرا ظرف ذہن میں، اسی کا عکس جب آ گیا تو آپ جو درخت لے لیں، درخت کا علم ذہن میں علم ہے، ماہیت منتقل ہوئی ذہن میں، علم ہے، واضح ہے۔ آپ اس گفتگو سے آگے بڑھو، جب تک عالم خارج میں ہے تو مختلف نام، وحدت در کثرت اور کثرت در وحدت کے راز کو کاش سمجھ جائے تو اس نقطے کو درج کرنے کے بعد، جب تک خارج میں ہے ایک عالم کثرت، اتنے نام ہیں اشیاء کے کہ احصا نہیں ہو سکتا، ہر ذرے کا الگ نام رکھ لیجیے تو بجا۔ لیکن جب یہ پوری کائنات سمٹ کر در سے ذہن میں آ گئی، اب صرف ایک نام کے تحت سب چیزیں ہیں، اور وہ ایک نام ہے علم۔ سب جھوم رہے ہیں، کیوں جھوم رہے ہیں؟ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں نا، آپ ایک حقیر انسانی وجود، ایک خاکی، ایک خاکی، ایک خاکی، ایک خواتین ہمارے ماں باپ خواتین خواتین ہمارے ماں باپ گنہگار ہم گنہگار ہمارے ماں باپ ضعیف ہم ضعیف اور کمزور و ناتواں ہمارے ماں باپ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے اور ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک نوا علم حاصل کیا جس چیز پر نظر پانی اسے جز گئے ذہن بناتے چلے گئے اور ایک دن وہ آیا کہ ہم اپنے لیے عالمیت کے قائل ہونے لگے ہم اپنے کو بہت بڑا دانشور سمجھنے لگے ہم اپنے کو بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھنے لگے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ کائنات کا جو راز سمجھنا ہو ہم سے سمجھو ہم آئنسٹائن ہیں ہم اسٹیفن ہاکنگ ہیں ہم ملا صدرہ ہیں ہم ارسطو ہیں ہم ملا ہادی سبزواری ہیں ہم یہ سب کچھ ہیں ہم یعنی انسان ایک عام انسان اس کائنات میں پیدا ہونے کے بعد حواس سے خمسہ ظاہریہ کی مدد سے جب کائنات کے عکس کو اپنے جزو ذہن بنا لیتا ہے تو اپنی ذات کو کیسا محیط تصور کرتا ہے کہ ہر چیز پر حکم لگانے کی کوشش کرتا ہے ارے اپنی ذات سے خیال کرو اس کو کہ جس کو پروردگار کہتا ہے ہم نے اسے علم کل بنا کر بھیجا مرحلے کو دنیا سر کرے طے کرے آگے بڑھے سمجھے کہ جناب آئنسٹائن جب کہہ سکتے ہیں کہ ہم آسمانوں کے راز بتا سکتے ہیں ہم روشنی کی رفتار بتا سکتے ہیں یہاں پیدا ہونے کے بعد اپنے حواس کے خمسہ سے اس کائنات کا حق قبول کرنے والا انسان جد و جہد کے بعد بصیرت علمی کو کام میں لا کر اپنی اعمال فکر کے ساتھ فکر کو استعمال کر کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم فضائے کائنات کے احکام بیان کر سکتے ہیں اور اس کے کلام پر کیوں شبہ کیا جا سکتا ہے جس کو خدا نے کہا ہو وہ کل شعین احسائنا ہو فی امام مبین ہم نے تو خود ہر شے کا احسا امام مبین کی ذات میں کر دیا ہے اب وہی امام مبین اگر ممبر بنا کر کہے سلونی سلونی قبل اندر سلونی پوچھ لو ہم سے جو پوچھنا ہو اور آسمان کے راستوں کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقبال تو نہیں ہے کوئی گرہ رہ تو نہیں گئی یہ عقیدہ ہے عقدا نہیں عقدا نہیں ہے یہ عقدا کشا کا میان ہے یہ عقدا نہیں ہے عقیدہ ہے ہم اس عقیدے سے وابستہ ہیں اب یہاں سے جب بات آ گئی آپ سمجھیے ایک مسئلہ سمجھیے لبن کا پاؤں سے رہ کو جاؤ تاب کو جاؤ دیکھیے تو کہاں سے کہاں تک فاصلہ ہے کتنا تفاوت ہے مراتب میں مقامات میں کس قدر تفاوت ہے ارے معراج مصطفیٰ کو کوئی کیا سمجھے گا اس کو تو سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کائنات میں کہتا رہا کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک اگلا غلام ہوں کوشش تو کرے تم دیکھیے یہ عام افراد جو اس دنیا میں صفائے پالا لے کر آئے در سے خالی لے کر آئے انہوں نے حواس سے خمسہ کی مدد سے کائنات کے مطالعے کے بعد اپنی ذات کو کیسا محیط علم بنا لیا, بنایا یا نہیں؟ کسی کے علم کا منکر نہیں ہوں, کسی کے معلومات کا منکر نہیں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اب تک علم کا الگ استعمال کرتا رہا مجازن. انسان معلومات رکھتا ہے, علم نہیں رکھتا. یہ بات الگ ہے, تیرے بہت آئے گی کہیں تو عرض کر دوں گا کہ علم اور معلومات میں رتبے کا کیا فرق ہے. یہ سنویت کہاں سے آ گئی, یہ ڈوئلٹی کہاں سے آ گئی, رتبے کا کتنا فرق ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسان, وہ انسان کہ جو رحم مادر سے نادان پیدا ہوا, وہ اگر دانائی کی دارائی رکھتا ہے تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معلومات حاصل کرتا رہتا ہے, ایک ایک شے کا علم حاصل کرتا ہے, یعنی معلومات حاصل کرتا ہے. آج ذہن پر منطبق ہوتا رہتا ہے, کبھی غلط کبھی صحیح, ذہن ریاضیاتی طور پر کام کرتا رہتا ہے, محاسبہ نفس ہوتا رہتا ہے, اور اس کے بعد تصور تصدیق میں بدلتا رہتا ہے, اور جناب والا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعا اپنی معلومات کی صحت پہ حکم فرما ہوتا ہے. یہ سب کب کب ہوتا ہے, کون انسان کرتا ہے؟ جو سفید سادہ لے کر آیا تھا, جو رحم مادر سے نادان پیدا ہوا تھا, حواس کے خمسہ کے ذریعے سے, پانچ حواس کے ذریعے سے جملہ کہہ چکا ہوں. اب کیا کہوں, اب کیا کہوں کہ اس پانچ کے عدد کا کرشمہ کہاں کہاں دیکھیے گا. حواس سے خمسہ ہی ہے نا سکہ نہ اربعہ. جناب والا عالم خارج, اب ایک مرحلہ اور گفتگو کو ذرا آگے بڑھا دوں, ایک مرحلہ اور. جناب والا خارج میں جو چیزیں ہیں ان کی عکس برداری کے بعد, ان کے فوٹوگرافس لینے کے بعد, حواس سے خمسہ کے ذریعے سے خارج میں جو معلومات ہیں وہ جز میں ذہن بنے. لیکن یہ نقطہ نہ بھولیے گا, جب تک خارج میں یہ چیزیں تھیں آپ کسی بھی اعتبار سے اس پر لفظ علم کا اطلاق نہیں کر رہے تھے. یہ یاد رکھیے گا, لفظ علم کا اطلاق. کسی پہاڑ کو دیکھیے, کوئی بچہ پوچھے یہ کیا ہے, آپ کہیے علم ہے بیٹا. کہیے تو یہ پہاڑ ہے بیٹے. کسی درخت کو دیکھیے, سب درخت مختلف ہیں, کہیں آم کا درخت ہے اور کہیں لیچی کا. میرے پاس دوست کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں لیچی کا درخت نہیں ہوا کرتا, مجھے معلوم نہیں ہے, میری جنرل نالج بہت کمزور ہے. تو اب اگر وہ بچہ گیا آپ کے ساتھ, آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو, بچوں کی تو طبیعت ہے, سوالات ہی سوالات ہیں. اس نے کہا پاپا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ آم کا درخت, یہ کیا ہے؟ یہ امرود کا درخت ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لیچی کا درخت ہے. تو بات صحیح ہے, بالکل درست جواب ہے. اور اگر آپ نے وہ آم کے درخت کے پاس کیا, بابا یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے بیٹا. یہ کیا ہے؟ لیچی کا درخت. نہ کہیں کہا یہ علم ہے بیٹا. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے بیٹا. آپ سب چیز کو کہتے رہے یہ علم ہے بیٹا, پتھر کیا ہے؟ علم ہے بیٹا. درخت کیا ہے؟ علم ہے بیٹا. جب تک خارج میں ہے یہ لفظ اطلاق کر نہیں سکتے. اس بات پر سمجھ جو رہے کہ جب تک چیز خارج میں ہے اسے علم کا نام نہیں ملے گا. اسی کی ماہیت جب ذہن انسانی میں آ جائے جو ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ خارج میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں جب تک وہ جلد میں ذات انسانی نہ بن جائے علم نہیں ہے. کہیں کام آئے گی بات, کہیں کام آئے گی بات. اب تک سمجھیے کہ انسان علم حاصل کر رہا ہے یا کیا حاصل کر رہا ہے, جس سے جوڑ کے رکھ رہا ہے. اس میں اس کو اچھی طرح سے نشین کر لیں. تمام
میرے دانش پسند احباب، علم و دانش پسند احباب، ہم جب تک کائنات مادی کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہہ رہا ہوں مطالعہ نہ کیجیے، یعنی کہہ رہا ہوں مطالعہ نہ کیجیے، خوب مطالعہ کیجیے، ایک کائنات مادی کو آپ کی تھیٹروں میں یہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس کو جانچیں، پرکھیں، تولیں، سمجھیں، اس کو اس کی ماہیت کو جزو ذہن بنائیں اور اس کی حقیقت کو اپنے تصرف میں لائیں. یہ آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے کائنات کے لیے، آپ اس مادے پہ تصرف کریں. اگر آپ نے لوہے کو پگھلا کر ہوائی جہاز نہیں بنایا تو آپ نے کوئی انسانی کارنامہ انجام نہیں دیا. پیدا ہی یہ ہے اس لیے بھی نہیں کہ آپ کا تصرف اس پر ہو. آپ کا تصرف ہو اس لیے پیدا کی گئی، آپ کے لیے مسخر کیا گیا. یہ طے ہوا مسخر کی گئی آپ کے لیے. کیا معنی ہے ہوا کو مسخر کرنے سے؟ یعنی ہوا میں تو سب چیزیں ہیں، آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، ہیلیم بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، اور جناب والا کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، سب ہے. مسخر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس میں سے آکسیجن کو جدا کر کے محفوظ رکھیں، اس جن کو بند کریں بوتل میں، اور جب کسی کی سانس گھٹنے لگے تو آکسیجن دے دیں. یہ تفسیر کے معنی ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ ایک مریض ہے اور ایک عام فضا میں جس میں سب سانس لے کر جی رہے ہیں، وہ نہیں جی پا رہا ہے، وہ نہیں جی پا رہا ہے. اسی سے سب آکسیجن لے رہے ہیں، وہ نہیں لے پا رہا ہے آکسیجن. تو اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ آکسیجن میں علاحدہ سے دینی پڑے گی. تصویر کیا نا آپ نے، جو آپ مسخر کیا، ہوا کو مسخر کیا، ہر چیز کو آپ مسخر کر رہے ہیں. یہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ تصویر کریں آپ، خارجی دنیا کو مسخر کریں، خارجی دنیا کو ذہن کا جز بنائیں، تو جناب والا وہ علم کہلائے گا. یعنی پھر اس ایک نقطے پہ آپ زور دینا چاہتا ہوں کہ جب تک چیز خارج میں ہے علم نہیں کہلائے گی. جب تک جز ذات انسانی نہ بن جائے. اب اگر صرف میں یہ بات کہوں کہ عزیز و علم حاصل کرو، علم علم حاصل کرو براہ راست علم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر پہاڑ کا مطالعہ کرو، دریا کا مطالعہ کرو، درخت کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ تمہارے مطالعے میں غلطی کا امکان بھی ہے. تصویر صحیح منتقل ہوئی یا منتقل نہیں ہوئی، تصور کو تصدیق میں صحیح طور پر بدلا یا نہیں بدلا، ریاضیاتی حساب مکمل ہوا یا نہیں ہوا، کہیں کوئی ایرر تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی. جہاں غلطی آئی وہاں علم تو مصدق نہیں ہوگا. توجہ ہے اس بات پر، یعنی خارجی دنیا سے علم نہیں ہے، علم تو وہ شے بنتی ہے شعور انسانی بننے کے بعد. اب اگر کہا جائے کوئی کہنے والا دعوت دے رہا ہو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیبوریٹری میں جا کر پہلے تجزیہ کرو. تمہارے تجزیے کے نتیجے میں علم بھی حاصل ہو سکتا ہے، توہم بھی قائم ہو سکتا ہے، تم وہم میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو، غلطی بھی کر سکتے ہو. جب کہا جائے گا علم حاصل کرو تو وادی میں جا کر نہ بیٹھو، کسی ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ جس کی ذات میں علم موجود ہو. اسی لیے کائنات کے معلم آدم نے، رسول محمد نے، خاتم النبیین نے جب اعلان کیا علم حاصل کرو، اطلب العلم من البحر الى البحر، علم حاصل کرو، گہوارے سے لے کر بور تک، آگوں سے مادر
سے آغوش قبر تک علم حاصل کرو، کہتے ہیں علم حاصل کرو مگر کہاں سے حاصل کرو؟ سیاح اچھے سے اچھے کیمرے لے کر اور نیچرل سینریز کی تصویر کشی کیا کرتے ہیں، اتنے ہیں جزو ذہن بھی بنتی ہیں تصویریں، یقیناً فوٹوگراف بھی بنتے ہیں، گھروں میں دیواروں پہ بھی سجا دیتے ہیں لوگ، لیکن ہر عکس بردار سائنٹسٹ نہیں بنتا، ہر سیاح فلسفی نہیں بن جاتا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کائنات خارجی کا مطالعہ کرنے والا کسی علمی نتیجے تک پہنچ بھی جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ دروازے حالی پر آنے والا بے علم بلک جائے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے آل محمد پر آنے والا بغیر علم لیے ہوئے واپس چلا جائے۔ پہاڑوں سے تر ٹکراؤ گے، کچھ معلومات حاصل ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ سر شگافتہ ہو کر رہ جائے، سر سالم بھی رہ گیا تو آئینۂ قلب پارا پارا ہو سکتا ہے، آئینۂ ذہن ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، نفس پاش پاش ہو سکتا ہے، اور راتے داتے انسانی بکھر سکتے ہیں ہواؤں میں، مگر اسے ایک مکمل طریقے کی حیثیت تب ملے گی جب وہاں آؤ گے کہ جن کے وجودات الہی صحیفے ہیں، جب خود الہی صحیفے ہیں۔ اب ایک مرحلہ اور، یہاں تک تو بات آئی، اب تک میں نے عرض کیا جنات والا عالم خارجی سے جو کچھ آپ لیتے ہیں اس کے بعد جزوے ذات انسانی بننے کے بعد اسی علم کہلاتی ہے، اور خارج سے کسب معلومات کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے حواس سے خمسہ درکار ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جو داخل میں علم ہے حقیقتا اس کو خارج میں بھیجنے کے لیے کون سے وسائل ہیں؟ آپ نے کوئی سوال لیا غالباً یہ نیا سوال ہے، سب جو تمام کتابیں جو شروع ہوتی ہیں تھیوری آف نالج اور نالج سے متعلق ایشوز کو لے کر وہ یہ کرتی ہیں کہ علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے، علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے، علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے، خارج سے ہم علم لیتے ہیں، ماضی کائنات سے ہم علم لیتے ہیں، اور ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے علم لیتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، کام کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، لامسے سے شام میں سے سامع سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ سب اشتباہ ہے، علم نہیں حاصل ہوتا، کچھ تصویریں آتی ہیں بکھری ہوئی، علم تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ خارج سے آپ کی برداری کے لیے یہ حواس ہے، داخل میں جو علم ہے جو علم ہے حقیقتا یہ خارج میں کیسے منعقد ہوتا ہے، کن مسائل کے ذریعے سے؟ اب بہت تفصیلی گفتگو کو بہت مختصر کر کے عرض کروں، عام طور پر اب تک جتنا بھی سائنٹیفک ورک ہوا ہے، جتنی بھی ایجوکیشن فلسفی میں کام ہوا، وہ یہ کرتا ہے خارج سے معلومات کیسے حاصل کریں، اس پر کام نہیں ہوا داخل کا علم خارج میں کیسے مناسب کریں،
اس پر کام
کام نہیں ہوا یا زیادہ نہیں ہوا. اب یہ بتائیے یہ ضرورت ہے یا نہیں, یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ خارج سے معلومات لینا ضرورت حیات انسانی, کوئی شبہ تو نہیں ہے. انسان بحیثیت انسان اپنی انسانیت اور اپنی عزت الہی, عزت معنوی, عزت حقیقی, اپنی انسانی آبرو مندی کو قائم کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے اس کی کہ خارج سے معلومات کو حاصل کرے. جتنی ضرورت یہ ہے کہ خارج سے معلومات کو حاصل کرے اتنی ہی بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو داخل میں علم ہے اسے منعقد کرے. سوال بھی ہے آپ کے یہاں؟ سوال تو ٹھیک ہے, نئے طریقے سے آپ نے کوئی بات کہی ہوگی, ذرا سوال بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ, ورنہ بات کو کوئی خاص نہیں ہے. میرے کتاب ہے, قلم ہے, تقریر ہے, تحریر ہے, یہ سب اسی طرح تو علم خارج ہوتا ہے, سنت ہے, حرفت ہے, اندر کا علم ایسے ہی تو آتا ہے. عالم کیا کرتا ہے اپنے علم کے اظہار کے لیے کتاب لکھتا ہے. عالم کیا کرتا ہے؟ صاحب شعور کیا کرتا ہے اپنے شعور کے اظہار کے لیے؟ شاعری کرتا ہے. ایک صاحب خبر انسان کیا کرتا ہے اپنی خبر کے اظہار کے لیے؟ توجہ رکھنا دوستو, خطابت کرتا ہے. ایک شخص جو جمالیات کائنات کا ادراک کرتا ہے وہ اپنے ادراک اور علم کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ نقاشی کرتا ہے. یہی ہے نا, کتاب لکھتا ہے, خطابت کرتا ہے, شاعری کرتا ہے, نقاشی کرتا ہے, سن تراشی کرتا ہے, صنعت و حرفت میں کام میں لاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ہے اپنی جگہ, توجہ رکھیے گا, یہ سب ہے اپنی جگہ, یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن یہ سب بھی جیسے ہم نے کہا ہوا سے پنکھے ظاہری باہر سے علم حاصل نہیں کرتے, بلکہ معلومات کو حاصل کرنے کے نہایت کمزور اور ناقص ذریعے ہیں. ناقص ذریعے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی تصویر کوئی صحیح علمی نتیجہ بھی عطا کر دے. یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی. اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نفس انسانی کے اندر معلومات ہیں, علم ہے, وہ شاعری کے ذریعے سے پوری طرح ظاہر ہو جائے, وہ کتاب لکھ کر پوری طرح ظاہر ہو جائے, وہ تقریر میں پوری طرح ظاہر ہو جائے. یہ سب بھی ناقص وسائل ہیں. بس ادب جوڑ کر رکھ کر آؤں, خدا را اس مرحلے فکر کو آسانی کے ساتھ سر کر لیں. آپ بتائیں تو صحیح, ارے ہم تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں, جلدی سے کوئی کتاب لکھیں کہ مجھے مصنف کی فہرست میں نام لکھ لیا جائے, جلدی سے میرا مجموعہ کلام شائع ہو جائے, کم سے کم شعرا کی فہرست میں میرا نام آ جائے, دو چار نقاشیاں بنا لیں اور جلدی سے کہیں کسی انٹرنیشنل آرٹ گیلری میں میری ایگزیبیشن لگ جائے, تاکہ معلوم ہو میں بھی آرٹسٹ ہوں, کچھ شعور رکھتا ہوں, کچھ فن رکھتا ہوں. ارے ناقص افراد کے اندر اظہار علم کی کیا بیتابی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ اظہار علم کی بیتابی نہیں, یہ اضطراب جہل ہے. اور اسی لیے توجہ رکھیے گا, ایک سوال کروں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ قلم, کتاب, منہ قلم, لوح مرقع, پتھر مرقع نگاری, سنگ اور سنگ تراش, جتنے بھی وسائل اظہار علم و فکر و شعور بشری ہیں یہ سب ناقص ہیں. ہمارا قلم صحیح سمتوں میں بھی چل سکتا ہے, غلط بھی لکھ سکتا ہے. ہمارا شاعر شعور کی صحیح ترجمانی بھی کر سکتا ہے اور اس کا شعور بھٹک بھی سکتا ہے. قرآن مجید گواہ ہے والشعراء يتبعهم الغاضون. شعراء تو وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں شعراء کی توہین نہیں کر رہا ہوں, شعراء کی توہین نہیں کر رہا ہوں. وہ شعراء بہت محترم ہیں جو ذکر حق سے وابستہ ہیں, وہ شعراء بہت محترم ہیں کہ جو انتصار مظلوم کا کام کر رہے ہیں, جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں, جو امن و عدل و عافیت بشری کی باتیں کرتے ہیں, وہ شعراء وہ ادبا بہت محترم ہیں. تاہم معصوم نہیں کوئی بھی, معصوم نہیں کوئی بھی. یہ سب غلطی کر سکتے ہیں علماء, ادبا ادبا انسانی سب غلطی کر سکتے ہیں. کتاب غلط لکھی جا سکتی ہے, تقریر میں میری تقریر میں کوئی غلط بات آ سکتی ہے. تو معلوم ہوا یہ سب جس طرح کسب علم کے, کسب معلومات کے خارجی دنیا کی فوٹوگرافی کرنے والے جو وسائل ہیں حواس سے خمسہ ہمارے, یہ ناقص ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں, بات ذرا مشکل ہے مگر آپ اس منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ کہ جو میرے پیش نظر ہے اس وقت, کہ جو ذات انسانی میں, شعور انسانی میں, صرف نفس انسانی میں, قلب انسانی میں جو ہر ایک پاکیزہ ظاہر جس کو علم کہتے ہیں, اس کے اظہار کے لیے, باطن کے خارجی دنیا میں اظہار کے لیے جو ذرائع ہیں, جو وسیلے ہیں, یہ سب بھی ناقص ہیں, ہیں یا نہیں؟ اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی نا بات کہ ہیں. اسی لیے تو کسی نبی نے کسی اللہ کی طرف سے آنے والے ولی نے منفوس من اللہ نے شاعری نبی کی, کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں مصنف کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آؤں. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, مصنف, خطیب, ادیب, شاعر, یہ سب نادا ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں اظہار علم کے یہی وسائل ہیں. آپ بتائیے تو صحیح کہ آدم علیہ السلام نے کوئی کتاب لکھی نہیں؟ لکھی. آدم کو کتاب دی گئی, صحیفہ دیا گیا, الگ بات ہے, خود نہیں لکھی. ابراہیم نے, موسیٰ نے, عیسیٰ نے, حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی, شاعری کی؟ کسی پیغمبر نے, کسی نبی نے شاعری نہیں کی. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شعر کہنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے, دو چیزیں الگ الگ ہیں. شعر نہ کہنا الگ ہے, نہ کہہ سکنا الگ ہے, نہ لکھنا الگ ہے, نہ لکھ سکنا الگ ہے, نہ پڑھنا الگ ہے, نہ پڑھ سکنا الگ ہے. پڑھ سکتے تھے مگر نہیں کہا, لکھ سکتے تھے مگر نہیں لکھا. واضح ہے, واضح ہے. یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے تھے. میں یہیں پر ابھی تقریر ختم کر سکتا ہوں, ابھی اتر جاؤں گا, تقریر ختم ہو جائے گی. تقریر ختم کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. میں جو تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ جناب والا لکھ کر پڑھ سکتا ہوں. تو معلوم ہے کل سے میں تقریر لکھ کر لاؤں اور کھڑا ہو کر آپ کے سامنے پڑھوں, کر سکتا ہوں یہ کام یا نہیں؟ لکھ سکتا ہوں, لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں, مگر لکھوں گا نہیں, اس لیے کہ اس میں میری شان کے خلاف ہے. میرے مزاج کے خلاف ہے. لکھنے کا موقع الگ ہوتا ہے, بولنے کا موقع الگ ہوتا ہے, اور جب نفس میں علم ہوگا تو جو لکھنے کا موقع بھی ہوگا, اگر وہاں بھی لکھنے نہ دیں گے تو اظہار علم ہو کر رہے گا. انسان بختا جاتا ہے بیان کو صاف ہوتا جاتا ہے، انسان بختا چلا جائے گا بیان سمجھتا چلا جائے گا، انسان بختا چلا جائے گا بیان سمجھتا چلا جائے گا، جب انسان جا محدود ہوگا تو بیان نقطے میں پھٹ جائے گا، جب انسان بے طرح ہو جائے گا، نام متناہی ہو جائے گا، قابل تسخیر نہیں رہے گا، تو کاف اور نون کی کشش بھی اس کے لیے گراں ہوگی، بس ایک نقطے ہی سے ظاہر ہوگا، بس ایک نقطے سے ظاہر ہوگا، سوال یہ کر رہا تھا کہ خارج کا علم حاصل کرنے کے لیے وسائل ہیں، داخل کا علم خارج میں منعقد کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ سب ناقص، اسی لیے جو حاملان علم الہی تھے انہوں نے اظہار علم کے لیے کتابیں نہیں لکھی، انہوں نے اظہار علم کے لیے شاعری نہیں کی، انہوں نے اظہار علم کے لیے جمال الہی کا اظہار ان سے زیادہ کسے ہوگا، مصطفیٰ سے زیادہ کسے ہوگا، مرتضیٰ سے زیادہ کسے ہوگا، زہرا و حسن و حسین علیہ السلام سے زیادہ کسے ہوگا جمال الہی کا اظہار، لیکن جمالیات الہیہ اور جمالیات حضرت کے اظہار کے لیے انہوں نے مصوری و نقاشی نہیں کی، کیوں کر کے اور کیسے کر کے یہ جو خارج میں ہم لکھتے ہیں کتابیں بھی فنا ہونے والی ہیں، یاد رکھے گا کتابیں فنا ہونے والی ہیں، پتھر کے مجسمے سنگ تراشی کر کے کتنے ہی حسین بنا لیجیے، ایک دن ان کا حسن دائم ہو جائے گا اور وہ فنا ہو جائیں گی، نقاشیاں اور مرقع سب ختم ہو جائیں گے، سارا سارا ہو جائیں گے، مگر یہ اظہار علم ایسا کرتے ہیں کہ کاغذ پر نہیں کیا کرتے، قلم کے وسیلے سے نہیں کیا کرتے، جیسے ہم پتھروں کو پگھلا کر اپنے لیے ہوا پیما بناتے ہیں، یہ نفوس انسانی پر تصرف کر کے سلمان بناتے ہیں، ابو ذر بناتے ہیں، فرد بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، ظاہر بناتے ہیں، اللہ صحیح محمد سب سے بڑا کام اس کائنات میں انسان سازی کا ہے، سب سے بڑا کام انسان سازی، انسان بناؤ روبوٹ نہ بناؤ، انسان بناؤ، انسان بنانے والی فیصلی آج تک نہ بن سکی، اور دیکھو جو گزر سے علم لے کر آنے والے تھے انہوں نے علم کا اظہار کیسے کیا، علم کا اظہار نفوس انسانی پر کیا، دوسری چیزوں پر ہوا مگر کم، اس لیے کہ دائرہ کار تو سمجھو، ہمارا دائرہ کار یہ کہ پتھر کو پگھلائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوہے سے کھیلیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہواؤں سے الجھیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے، یہ رسول کے شایان شان نہیں ہے، یہ امام کے شایان شان نہیں ہے، کبھی جب مطالبہ کرو گے، جب اسے عاجز سمجھو گے تو تو معجزہ دکھا کر تمہیں عاجز کر دے گا, مگر اس کا کام نہیں ہے کہ لوہا پگھلاتا رہے ہمیشہ, وہ تو چیزوں کو پگھلاتا ہے, وہ تو انسانوں کے پیٹر ڈھالتا ہے, وہ روح بشری کو سجاتا سنوارتا ہے, وہ غلام کو آزاد کرتا ہے, وہ بلال کو مؤذن بناتا ہے. داخل کا علم جب خارج میں ہوتا ہے تو کتابیں نہیں لکھی جاتی, انسان ڈھالے جاتے ہیں, انسان ڈھالے جاتے ہیں. انسان ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھیے کہ تقریریں بڑی نازک کھڑی ہے, کھڑی آگے بڑھ رہی ہے, تقریریں جب سے اگر دوڑ کے عرض کر رہا ہوں, سوئے رب نہ سمجھیے گا, سوئے تفاہم نہ پیدا ہونے پائے, سوئے تفاہم نہ پیدا ہونے پائے. تقریر خاطی اور خاطی انسانوں کی تو غلطیوں سے پر ہوتی ہی ہے, لیکن معصوم پیکروں کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور کی شان یہ تھی کہ زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے, خاموش رہتے تھے. بس چشم رحمت کسی پہنچ گئی, اس کی قسمت بدل گئی, کسی کے دست شفقت کا سایہ پڑ گیا, سلمان بن گیا, کسی کو بازر سمجھا, ایک دو کلمہ ارشاد فرما دیا, قیامت ہو گئی. فرماتے جو عقیق جوام الکلم, مجھے مختصر گفتگو کرنے کا ہنر دیا گیا ہے. لیکن یہ انسان کی کم ظرفیاں اور کوتاہ اندیشیاں اور نارسائیاں, کہ انسان یہ بھی ہوا ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حضور کا خطبہ سننے کے بعد باہر نکلے اور کہا ماضا قال آنے فن, یہ کیا کہہ رہے تھے کہ حضور کے بیان کو نہ سمجھ سکے یا سن کر غفلت سے اتنا پوچھے کیا کہہ رہے تھے. ایک رسول کے قریب, مگر کیا انہیں رسول کا صحابی کہیں گے آپ؟ کیا رسول کا قدر نہ سمجھیں گے آپ؟ اور کچھ وہ تھے جو فاصلے پر تھے, یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر تصرف نفس مصطفیٰ یہ ہے, اس کا پیکر ایسا نکھٹ بار ہے کہ یمن سے جو ہوا آتی ہے وہ بھی خوشبو لیے ہوئے آتی ہے. یہ باطن کا علم جب خارج میں تصرف کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے, سمجھیں گے مسائل ہیں. جب خارج کا علم باطن میں منتقل ہوتا ہے تو یہ تصرف انداز سے ہوتا ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ جو منصب داران الہی ہیں وہ کتابیں لکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, شاعری کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو انسان خالی ہے. انسان انسان انسان, اس لیے کہ وہ آئے تھے انسان خالی کرنے, اور اس کارخانے ہستی میں سب سے بڑا کام ہے انسان بنانا, سب سے بڑا کام ہے انسان بنانا. مصطفیٰ نے انسان بنائے, مرتضیٰ نے انسان بنائے, حسن مصطفیٰ نے انسان بنائے, اور حسین نے انسان بنائے, اور کیا کیا انسان بنائے. اللہ اللہ, گفتگو کو ادھوری چھوڑ کر منتقل ہو رہا ہوں. ہاں, عالم فطرت خارجی کا بھی مطالعہ کریں, عالم فطرت داخلی کا بھی مطالعہ کریں. خارجی جو علم بکھرا ہوا ہے اسے سمیٹیں, داخل میں جو علم ہے اسے سنبھالیں, داخل و خارج میں وحدت قائم کریں, انتباق قائم کریں, مطابقت کریں, توحید کا درس حاصل کریں. توحید کا درس آفاق میں بھی ہے, انفس میں بھی ہے, سورہ سلسلت کی آیت ہے, غالباً 41واں سورہ ہے, اور اس کی غالباً 53 آیت ہے کہ جناب والا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عن قریب انہیں آفاق میں, کائنات میں, آسمانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے, وہ وجود برحق ہے, خدا وجود رکھتا ہے اور برحق ہے. میں ایک چیز عرض کرتا چاہتا ہوں دوسری آیتوں کی مدد سے, لیکن آیتوں کو اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے آفاق میں بھی آیات الہیہ ہے, خالق کی کائنات میں خدا کی نشانیاں ہیں, نفس انسانی کے اندر خدا کی نشانیاں ہیں اور دامن تاریخ میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں. واقعات بھی آیات الہی بن جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ واقعات روش و رفتار تاریخ چھوٹے چھوٹے کاموں میں خدا کے وجود کا احساس کریں. مولا کائنات نے اپنے لیے نہیں کہا تھا انسان کو بیدار کرے کہ عرب تو ربی میں فصل عزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے, یعنی تم کچھ کرنا چاہتے ہو نہیں کر پا رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم فاعل مختار مطلقا نہیں ہو, مطلق العنان نہیں ہو, کوئی اور بھی ہے جو مدبر کائنات ہے. تو واقعات بھی آیات الہی بن جاتے ہیں, اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں اور اس کائنات میں جو واقعات سب سے بڑا آیت الہی کی حیثیت رکھتا ہے, سب سے بڑی آیت الہی جو واقعہ بن کے سامنے آیا وہ واقعہ کربلا ہے. کربلا جس کے سامنے ہو نہ وہ توحید کا انکار کر سکتا ہے, نہ نبوت کا انکار کر سکتا ہے, نہ آخرت کا انکار کر سکتا ہے. انکار نہیں کر سکتا, وہ دین کا انکار نہیں کر سکتا ہے. جس کا رخ کربلا کی طرف ہو جائے سمجھو کہ اس کا رخ دین کی طرف ہو گیا. اسی لیے تو اس منظر سے اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں, فاقم وجھک للدین, اپنا رخ دین کی طرف کر لو اور دین نظر نہ آئے تو کربلا کی طرف رخ کر لو. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا, میں نام نہیں لوں گا, اچھا تھا, مشکلات کا زمانہ تھا, مسلمانوں کے ہاں کب مشکلیں نہیں ہوتی, ہم اپنی بنائی ہوئی مشکلوں میں الجھے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے عام مجلس میں کہا, قصد میں عام میں کہا, حالانکہ ان سے توقع نہیں تھی, عجیب جملہ کہہ گئے. فرمایا مسلمانوں کے لیے اب یہ وہ وقت ہے کہ ضرورت ہے کوفے کی طرف نہ دیکھیں, کربلا کی طرف دیکھیں, کربلا کی طرف دیکھیں. دیکھیے کربلا کی طرف دیکھیے, کربلا کی طرف جانے والا جا رہا ہے, کہاں سے جا رہا ہے؟ مدینہ سے رسول سے جا رہا ہے. اللہ اکبر, مدینہ سے سخت رسول جا رہا ہے, سخت نبی نکل رہے ہیں. چند جملوں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, کس انداز سے نکلے گا؟ اللہ اکبر, کس طریقے سے نکلے گا؟ الامام الحبیب, تاریخ کے دن کا یہ ناسور ہے جو کبھی مندمل نہیں ہو سکتا. جس روز حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے ایسا شور گریا بلند تھا کہ زمین کا آسمان پوری فضا ستون گریا بنی ہوئی تھی, ایک منار خم تھا جو قائم تھا, ذرا رو رہا تھا, ذرا رو رہا تھا, در و دیوار رو رہے تھے, زن و مرد رو رہے تھے, اپنے پرائے رو رہے تھے, تھوڑی اور تھوڑی جا رہا تھا مدینے کی روح, حسین جا رہے تھے, حسین جا رہے تھے. خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, آپ کو حسین کے غم میں رونے کی سعادت عطا فرمائے, روئے اشک عطا بہائے اور تصور کریں. ہاں یہ روایتیں اگر کے اصول دین یا فروع دین سے تعلق نہیں رکھتی, اس لیے میں تعارض نہیں کرتا, ممکن ہے روایت راوی کے اعتبار سے ضعیف ہو مگر کیا واقعاتی اعتبار سے ناممکن ہے؟ نہیں, ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, بعض کتابوں میں ہے حسین جب چل رہے تھے سب کو ساتھ لیا,
اکبر کو ساتھ لیا، عباس کو ساتھ لیا، قاسم کو ساتھ لیا، زینب کو ساتھ لیا، ام کلثوم کو ساتھ لیا، گھر کی کنیز فضا کو ساتھ لے لیا، مگر ایک بچی تھی جس کا نام فاطمہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ارے وہ بیمار تھی، بابا کے ساتھ سارے کی قدرت نہیں رکھتی تھی، توانائی نہیں رکھتی تھی، باپ نے سینے کا پتھر رکھا، بیٹی کو تسلی دی، بیٹا میں ساتھ نہیں لے چل سکتا، پانی کے ساتھ رکھو، ان نے سلمہ سے سپرد کیا، جناب ام سلمہ کے سپرد کیا، فاصلہ روانہ ہوا، میری طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، فاصلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو گئے، سب سوار ہو گئے، کیا شان تھی سوار ہونے کی، زینب کو امپار نے سوار کیا، کچھ کہنے کی ضرورت ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، جہاں سے بھرت بتانے والے جہاں اکبر ہوں، رکام سامنے والے قاسم ہوں، بیویا سوار ہو گئی، قافلہ دیوڑی سے آگے بڑھا، اور وہ بیمار بچی دیوڑی کا پڑی گئی، ایک مرتبہ بیمار بچی سے روانہ گیا، قدم کے پیچھے باہر آ گئے، لڑکا آتے ہوئے قدم آگے بڑھے، بعد میں دیکھا قافلہ روتا پھیلائے، پینے چلے گیا بے چارا، صبر کرو، بیٹی کی ایک تمنا ہے، بابا بابا ایک بار اور مل لو، ایک بار اور سبوسی کر لو، ایک بار اور قدم بوسی کر لو، بیٹی آئی سب سے رخصت ہوئی، ننا ایک شیر خار ہے، شیر خار کو کلیجے سے لگایا، بس آخری فکرا، آخری فکرا، آپ اب حسین چاہتے ہیں قافلہ آگے بڑھے، مار رہا آپ آگے بڑھے، بیٹا اسرار میرے پاس آ گیا، اسرار کے پاس کو بیٹا بہن چلا گئے، سارا کلبا آیا، اسرار سہرا سے محبت تھا، سہرا کے آغوش میں ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے کے قریب آئے، اس پر مایا اصغر حکومت کے باپ کے آغوش میں آ گئے، باپ کے آغوش میں آ گئے، سننے والا کوئی کان نہ تھا، تو حسین کا جملہ سنتا مگر ادا سنا سے عصمت سمجھا، حسین نے یہی تو کہا ہوگا، بیٹا تمہارا نام محضر شہادت میں موجود ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لِغَيْرِ اللَّهِ مَا تَصِفُونَ.